वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आ गई और मैं हूँ आपका शुजा रज़वी। मौजू है इनकलाब इस्लामी के आलम असरात, इसका दूसरा हिस्सा है। आपने पहला हिस्सा मुलाहिज़ा फरमाया होगा, ये दूसरा हिस्सा, और इंशाल्लाह इसका आगाज़ वहीं से करते हैं कि जहाँ से ये मुनक़ता हुआ था सिलसिला। मैं सवाल करना चाहूँगा डॉक्टर साहब से, अब इनकलाब आ गया, अब जाहिर सी बात है कि उसकी फिर इतनी आसानी से तो इनकलाब आया भी नहीं, लेकिन जब आ गया तो उसकी अपोजिशन भी कंटिन्यूस अभी तक है। उसको किस सिस्टम के तहत इनकलाब ने बर्दाश्त किया और किस तरीके से वो अभी तक, ताज्जुब की बात यह कि मुस्तकिल बजट भी पास होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट पास होता है, लेकिन ये किस किस्म का स्ट्रक्चर है जो इनकलाब को आज तक खड़ा रखा। मैं नहीं समझता कि फ्रांस के ख़िलाफ़ या चाइना के इनकलाब के ख़िलाफ़ या रशिया के इनकलाब के ख़िलाफ़ इतनी कोशिशें हुई हों कि इसको गिरा दिया जाए, उसके बावजूद ये सिस्टम खड़ा हुआ है।
अच्छा, देखिए नारों की जैसे बात हो रही थी ना, तो एक नारा है जो आपके सोशलिस्ट तंजीमें लगाया करती थी पहले, वो कहते थे जुल्म व सितम के राज को बदलो और चेहरे नहीं समाज को बदलो। सही। बाद में इस्लाम पसंदों ने चुरा लिया वो नारा और उन्होंने उसके अंदर थोड़ी तब्दीली कर दी। अच्छा। और उन्होंने कहा कि चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो, है ना, उनके नारे को थोड़ा तब्दील करके अब इस्लाम पसंद लोग हमारे नारे लगाते हैं कि चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। अच्छा, बात वो वाली भी सही थी, बात वज़ाहरी वाली भी सही है, लेकिन अगर आप इस्लामी इनकलाब की बात करेंगे ना, अम्बिया अलैहिस्सलाम के तरीक़ेकार की बात करें, तो उसमें आप देखेंगे कि चेहरे नहीं निज़ाम नहीं इंसान को बदलो। जब तक इंसान नहीं बदलेंगे, एक अच्छे निज़ाम को वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। यानी आप सिर्फ निज़ाम को तब्दील कर दें और इंसान को तब्दील ना करें। इसीलिए अम्बिया अलैहिस्सलाम के लिए आया युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, पहले तज़किया है फिर तालीम। तो ज़रूरी है कि इंसान की तरबियत हो, फिक्री तरबियत, नज़रियाती तरबियत, दीनी तरबियत, मानवी तरबियत, फिर आप एक ऐसी पूरी जनरेशन तैयार कर लेते हैं जो उस निज़ाम हयात को कबूल करने के लिए तैयार होती है, उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार होती है, सिर्फ मफाद के लिए हुकूमत को गिराने वाली नहीं होती। इमाम खुमैनी ने वो फिक्री तब्दीली पैदा की, और ज़ाहिर है इमाम खुमैनी जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वो टीम जो इमाम खुमैनी की थी, रिजागर साहब ने कहा रूहानी थे और हौजा इलमिया और इवन एक छोटे से मतलब मोहल्ले की सतह पर एक पेश नमाज है, लेकिन वो मुत्तसिल है उस सिलसिले से, और वो इमाम खुमैनी एक पैगाम कैसेट पर रिकॉर्ड करके दे देते हैं या फर्ज करें कि पर्चे पर लिख के दे देते हैं, उसकी फ़ोटो कापी करके जी मोहल्ले की मस्जिद में वो चीज़ बढ़ जाती है, फिर दुआ कमैल हो रही है, या ये जो अज़दारी है मिसाल के तौर पर फरमाते हैं माँ हर चीज़ के दारिम मुहर्रम व सफ़र दारिम, ये हकीकत है कि मुहर्रम व सफ़र आती है एकदम तहरीक बढ़ जाती थी। तो इस तरीके से हुआ ये कि वो अफराद तैयार हो गए जो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, वो आज भी हैं। अच्छा, अभी जो मुखालफत करने वाले हैं ना, ये देखने में ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा हैं। हर कुछ दिन का, अभी पिछले दिनों मिसाल के तौर पर एक तहरीक चली, 3 दिन तक तो उनका राज था, ऐसा लग रहा है कि भाई क्या हो गया, पता नहीं काउंटर रेवोल्यूशन आ रहा है। अब तीन दिन के बाद अब जो इनकलाब के हामी थे ना, शहर तेहरान को देखते हुए चलते फिरते आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं इनकलाब है या नहीं, अब कमज़ोर हो गया काफ़ी, लेकिन आप नमाज जुमा में जाएंगे तो फिर आपको नज़र आ जाएगा ये लाखों अफराद कोई खुम्स और मशहद से नहीं आए, वो तेहरान के ही हैं।
बिल्कुल,
फिर जब वो निकल के आए रोड के ऊपर, वो खुद ब खुद झाग की तरह बैठ गए। तो इतनी बड़ी तादाद में अब तक इनकलाब के हामी, सपोर्टर, इस निज़ाम के हामी वो मौजूद हैं। वो जो पहले थे अब उनकी दूसरी नस्ल आ गई है। अब डायरेक्ट एक ऐसी रियासत के जो अमेरिका के मुकाबले पे आके खड़ी हुई है, अमेरिका क्यों बर्दाश्त करेगा उसको? उसने तमाम तर ताकतें अपनी वसायल अपने लगा दिए इस बात पर कि इस जनरेशन को तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सके, अब जो जनरेशन आ रही है उसको कम अज़ कम बरगश्ता कर दो इस इनकलाब से। अब ये जो नस्ल है ना, इसने शाह के मजालिम नहीं देखे, लेकिन इसने शाह के दौर की अयाशी की दास्तानें सुनी हुई हैं। उनको जो है यूरोप का वो कल्चर दिखाया जा रहा है। एक ईरानी आलिम दीन कहते थे कि हमारी मुलाकात हुई, उसमें कहने लगे कि अगर अमेरिका हम पर हमला कर दे ना, हम उसका मुकाबला करेंगे, टफ टाइम देंगे उसको हर महाज पे, लेकिन जो सख्त तरीन महाज हमारे लिए वो है कल्चरल फ्रंट, सकाफती यलगार। ये जो हमारे नौजवानों का जहन वो ख़राब कर रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए या चैनल्स के ज़रिए और चीज़ों के ज़रिए, तो ये सबसे ख़तरनाक महाज है। इस पर बहरहाल वो मुकाबला अब तक कर रहे हैं, बहुत बहुत टफ टास्क है ये। देखिए, आप बैन भी नहीं कर सकते इस वक्त दुनिया में نئی نسل کو آپ آئسولیٹ کر کے نہیں سیکھ سکتے, ہر چیز پر پابندی نہیں لگا سکتے. ایک حد تک آپ کو ان کو چیزوں کو الاؤ بھی کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ فلٹر بھی کرنا ہوتا ہے.
صحیح بات ہے.
تو یہ اور اس کو پورا
سسٹم کی بات نہیں, کوئی نہ کوئی سسٹم تو ایسا موجود ہے نا,
اس سسٹم ان کے پاس, ان کے پاس میڈیا ہے, ان کے پاس ایجوکیشن سسٹم ہے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دس, تعلیمی نظام,
یونیورسٹیز بھی میں سنا ہے کافی.
جی, تعلیمی نظام کے ذریعے ہی آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا. اگر آپ کا تعلیمی نظام ایسا ہو جس سے بچوں کی صحیح تربیت ہو جائے تو کافی محفوظ ہو جاتا ہے وہ. تو تعلیم کے ذریعے, تربیت کے ذریعے, اپنے میڈیا کے ذریعے اور جو سوشل ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ذریعے نئی نسل کو انہوں نے وہ سبق پڑھایا ہے, ان کی تربیت کی ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو انٹیکٹ رکھیں.
اس میں اگر ایک پوائنٹ اور بھی اضافہ کر لیں, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, میرا اپنے خیال ہے کہ کسی بھی مثلا آئیڈیالوجی کو جب ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایکسیپٹ کریں تو آج کی دنیا میں سب سے اچھا پوائنٹ جو فلاسفی سے بڑھ جاتا ہے وہ اس کی پروڈکٹیوٹی ہے. آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ نظام آپ کو فائدہ دے گا. اچھا, ایرانی انقلاب کو جو بہت بڑی سپورٹ ملی ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ بنیاد کرتا تھا دین کے اوپر, معنویت کے اوپر, روحانیت کے اوپر. ایک بہت بڑی تعداد ہے ایرانی معاشرے کے اندر جو یہ سمجھ گئی ہے کہ دین ہمارے لیے مفید ہے.
صحیح.
اب وہ کیوں مفید ہے؟ مثال کے طور پر دین کا جو نفسانی پہلو ہے, دین میں جو خداوند متعالقہ پہلو ہے, دین کے اندر جو جامعیت ہے, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے اندر اس بات کا شعور ڈیولپ ہو گیا کہ نہیں, دین ہمارے لیے مفید ہے. اور یہ نظام وہ نظام ہے جو دین کی بات کر رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو آئیں گے وہ لا دینیت کی بات کر رہے ہیں. کم از کم اگر ضدیت کی بات نہ بھی کہوں میں تو کم سے کم لا دینیت کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو دین کی پروڈکٹیوٹی ہے یہ ایکچولی انقلاب کو سپورٹ دے رہی ہے کہ بھئی یہ انقلاب دین کے نام پر آیا ہے. اور اسی لیے مثال کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ کو جمہوری اسلامی چاہیے یا نہیں چاہیے, تو 98% نے کہا کہ نہیں ہمیں چاہیے. اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ چاہے وہ لڑکی مثال کے طور پر جو پردے میں تھوڑی کم ہوگی, یا وہ مثال کے طور پر مرد جو شاید داڑھی بھی نہ رکھا ہوا, لیکن اگر آپ اس سے کہیں کہ تمہیں دین چاہیے یا نہیں چاہیے, تو مجھے بتائیے عاشورہ میں کیوں آتا ہے پھر وہ؟ عربعین میں کیوں جاتا ہے؟ اچھا, جتنے بھی لوگ عربعین میں جا رہے ہیں, عاشور میں جا رہے ہیں, مجلسوں میں آ رہے ہیں, نماز جمعہ میں آ رہے ہیں, یہ سب کے سب داڑیاں رکھے ہوئے نہیں, بعض اوقات داڑیاں بھی نہیں ہوتی, لیکن روح میں دین ہے.
کتنے شہدا
شکلوں
میں لمبے لمبے
بال بھی ہیں. خود ہمارے معاشرے کو دیکھ لیں کہ بھائی ہمارے معاشرے کے اندر مثال کے طور پر ہم اپنے معاشرے کے اندر, تو میرے خیال میں یہ عنصر زیادہ ہے وہ یہ کہ شاید ظاہری وضاقت کے اندر آپ کو دیندار نہیں لگے, لیکن یہ دین کے نام پہ قربانی بھی دے دیتا ہے,
قربانی بھی لڑ جاتا ہے.
ہاں, لڑتا ہے وہ. تو یہ جو دین کا پہلو ہے یہ بھارت لوگوں کی رگوں کے اندر ہے. ایرانی معاشرہ بھی بنیادی طور پر ایک دیندار معاشرہ ہے, اور البتہ ہم میرا خیال ہے کہ پاکستانی معاشرہ اس اعتبار سے زیادہ دیندار معاشرہ ہے اگر اس کو صحیح جہت مل جائے,
صحیح
سمت ملے.
سوری, بات میں مزید آگے بڑھا رہا ہوں کہ محلے کے اندر اگر کوئی اچھے سے صاحب آ جاتے ہیں نا, بزرگ بار آ جائیں, تو گھر والے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا ان کے ساتھ جا کے بیٹھا کرو, اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہے وہ. اور اگر کوئی خراب آدمی آ جائے تو محلے میں اثر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ گھر والے بچا رہے ہوتے ہیں, بچے خبردار اس کے پاس نہیں جانا. اب انقلاب اسلامی کا گیا, اندر جو اس نے اثر کیا وہ کیا, کیا پڑوس میں بھی اثر کیا, اور کس حد تک اثر کیا, سوال یہ.
ہاں, پہ میں تھوڑا سا آپ کے سوال ہی کو بڑھاتے ہوئے کہوں گا, پھر دوبارہ دیکھیے گا عرفا کا کردار.
جی,
عرفا کا کردار یہاں بہت عجیب ہے. ہم لوگ بعض اوقات سیاست دانوں کا کردار دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر امام خمینی کے اندر وہ عرفان نہیں ہوتا یہ انقلاب رونما نہیں ہو سکتا تھا.
نہیں, وضاحت کریں, نہیں سمجھا رہا.
مثال کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں بھائی امام خمینی کی تربیت کن لوگوں نے کی, کن لوگوں نے سب سے پہلے امام خمینی کو حوزہ علم قم کے اندر گویا اپنے سائے میں رکھا.
اچھا,
تو ہمیں دو بڑی شخصیتیں نظر آتی ہیں جن کو امام خمینی ہمارے استاد کہتے تھے.
اچھا,
ایک ہمارے پاس ہیں آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی, ان کو امام خمینی کہتے تھے ہمارے استاد, اور ایک ایسی شخصیت ہے جس کو وہ کہتے تھے ہمارے کامل استاد.
اچھا,
اور وہ تھے آیت اللہ شاہ آبادی نام کر کے. دونوں علم عرفان کے منجھے ہوئے لوگ.
اچھا,
اور یہ علم عرفان کا جو پہلو تھا وہ مثال کے طور پر, اور اگر پیچھے کی طرف جائیں, گرچہ امام خمینی ان کے ہم اثر تھے لیکن ان کی کلاسز میں نہیں تھے, آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی, کہ جن کے ذریعے سے مثال کے طور پر آیت اللہ شہید دس غیب, آیت اللہ بہجت, اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی, آپ ان سب لوگوں کا کردار دیکھیں نا. تو جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھائی لوگوں نے دین کو احساس کیا, ان عرفا کا کردار تھا. آیت اللہ خود آیت اللہ شہید مطہری میں ان کو عرفا میں سے کاؤنٹ کرتا ہوں اسی لیے کہ وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عارف بھی تھے اور اس مکتب فکر کے تھے جو فلسفے اور عرفان کو دے کے ساتھ چلنے والے تھے. تو ہمارا کہنے کا عرض یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو کردار تھا یہ محدود باؤنڈریز میں نہیں تھا, جغرافیاؤں میں محدود نہیں تھا. مثال کے طور پر آیت اللہ محمد حسین طباطبائی مفسر قرآن ہے. اب قرآن صرف ایران میں پڑھنا ہے کیا؟ سب نے پڑھنا,
سب نے پڑھنا ہے, صحیح بات.
آئیں گے مفسر قرآن ہے. اچھا آیت اللہ بہجت مرحوم کی جو شخصیت کا اثر ہے آج ہم احساس کر رہے ہیں,
صحیح بات.
کہ میں تو بھائی دنیا میں جس ملک میں جاتا ہوں اور کسی کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو آیت اللہ بہجت کو کہیں نہ کہیں جان رہا ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں پیچھے کیا کیا عناصر کار فرما رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ سب چیزیں داخل تھیں. اور جو باؤنڈریز سے نکلنے کی بات تھی تو وہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی انقلاب اتنی کم مدت میں اتنی باؤنڈریز پہ نہیں گیا تھا.
اچھا.
اتنے دلوں تک نہیں آیا تھا. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی بہت واضح ہے, جس کو آج دنیا کا استکباری نظام اسلامی انقلاب کے اثر و رسوخ سے تعبیر کرتا ہے. مثال کے طور پر لبنان, عراق اور اسی طریقے سے سیریا, بحرین, خود عربستان, ان تمام کے اندر وہ طاقتیں انتہائی مضبوط ہیں جن کو ہم انقلابی طاقتیں تعبیر کرتے ہیں. اور حتیٰ میں پاکستان کو بھی اسی عنوان سے دیکھتا ہوں. تو اور پاکستان کو شاید فرقہ واریت کی آگ میں جو جھونکا گیا اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ اگر ایک طبیعی عمل بڑھتا تو قطعاً ایرانی انقلاب کا دوسرا ہدف پاکستان ہوتا. اور مثال کے طور پر ابو العلا مودودی جیسے علماء نے حمایت کی تھی. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ وہ موقع تھا جب سعودیہ کے جیسے حکمرانوں نے اس بات کو ریڈ الرٹ سمجھا کہ بھائی اگر ہم نے فوراً کچھ نہ کیا تو پاکستان ہاتھ سے نکل جائے گا. اور پاکستان جس طاقت پہ تھا اور یہ سب باتیں, تو بلا شک و شبہ ایران نے اپنی باؤنڈریز کو ایرانی انقلاب میں, اسلامی انقلاب میں اپنی باؤنڈریز کو کراس کیا. وہ دلوں کے اوپر حکومت کرتا ہوا آگے گیا اور اس میں پھر علماء اور روحانیت کا کردار رہے گا. اور میں اسی میں اضافہ کرتا چاہوں, جیسے شیخ زکزکی, افریقہ میں ہمارے پاس 30 سال 35 سال پہلے اس ٹائپ کی کسی فکر کی کوئی علامت نہیں تھی.
صحیح.
میں مدرسہ حجتیہ میں ہوتا تھا اور 1987 کی بات ہے. افریقہ کے کچھ دوست احباب وہاں پہ ہوتے تھے جن میں شیخ زکزکی بھی اس ٹائم میں تھے وہاں پہ, جہاں تک مجھے یاد آتا ہے. اسی طرح نائجیریا کے ادریس تھے اور دوسرے لوگ تھے. تو ان لوگوں کا افریقہ کے اندر نام و نشان نہیں تھا. صرف 30 سال کی مدت میں انہوں نے افریقہ کے کانٹیننٹ کے اوپر اپنا اتنا شدید پرنٹ چھوڑا ہے کہ ان کو القاعدہ کو پورے طریقے سے افریقہ میں ڈالنا پڑا تاکہ ان کے پرنٹ کو روکے کسی طریقے سے. اور الحمدللہ رب العالمین جو تبدیلیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں نائجیریا جیسے ملک کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر, ناقابل تصور تھیں یہ سب. تو بحمد اللہ پروردگار عالم کی دی ہوئی اس عنایات کے صدقے میں, اور اگر میں اتنی بات کر چکا ہوں تو اب اس میں اور اضافہ کروں, خاص کر امام خمینی اور رہبر معظم کی شخصیت میں اللہ کی بندگی کی نشانیاں, وہ سادگی, وہ طبیعت کے اندر بندہ پروری, اس نے دنیا کے تمام حق طلب لوگوں کو متاثر کیا کہ بھائی یہ بالآخر اتنی طاقت کے بعد, اتنی حمایت کے بعد, اتنا پولیٹیکل انفلوئنس کے بعد یہ آدمی کبھی پھٹے ہوئے چپل بھی پہن لیتا ہے. اس آدمی کی زندگی کے اندر سوائے عبودیت کی کچھ نظر نہیں آتا ہے, اور یہ اپنی عوام کے سامنے خاضع بھی ہے, غلطیوں کا بھی اعتراف کر لیتا ہے اگر غلطی ہوتی ہے کوئی, اللہ نے ان کو محفوظ کیا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ سب وہ عوامل تھے جو
ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ غزالی صاحب فرما رہے کہ اب دنیا بھر کے اوپر اس نے اثر کیا, لیکن ایک ایرانی انقلاب دنیا پہ کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟
دیکھیں, اور جو انقلابات ہیں انہوں نے بھی کوشش کی کہ دنیا کے مختلف ملکوں پر اثر کریں. اور اگر آپ 70s میں دنیا کا نقشہ دیکھیں تو بہت بڑا ریجن جو ہے وہ آپ کو سرخ نظر آئے گا. ایون مسلم ورلڈ میں یہ جو باس پارٹی ہے, یہ سوشلسٹ پارٹی ہے. عراق میں باس پارٹی, سیریا میں باس پارٹی, جارڈن میں باس پارٹی, یہ باس پارٹی از بیسیکلی سوشلسٹ پارٹی. بعد میں جب سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا تو یہ امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے, اور پھر صدام کے کچھ اپنے مفادات تھے. تو اور ملکوں میں بھی, پاکستان میں بھی ایک خاص قسم کی سوشلزم جو ہے وہ لانے کی کوشش کی گئی. تو یہ اثرات تو ہر انقلاب کے ہوتے ہیں. اب یہ اثرات دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک اثرات وہ ہیں کہ وہ انقلاب کچھ چاہتا ہے کہ کسی اور ملک میں یہ انقلاب ایکسپورٹ ہو جائے, ان کی تھیوری, ان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو جائے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اثرات خود بخود مرتب ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی ایران میں انقلاب آیا, ایک تو یہ کہ دین کے نام پر آیا, دوسرے یہ کہ اس نے ایک بہت طاقتور جو وہاں پر ایک حکمران تھا جس کے پیچھے امریکہ بھی تھا, اسرائیل بھی تھا, اس نے اس کو ٹاپل کر دیا, اس کو بھاگنا پڑا وہاں سے, اور عوام جو ہے وہ کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایرانی اس انقلاب کے اندر عوام کے ہاتھ میں آپ نے اسلحہ نہیں دیکھا ہوگا, یعنی پیسفل ریولوشن ہے. جتنی بھی گولیاں چلائی گئیں وہ سب سیکیورٹی فورسز کی طرف سے چلائی گئیں.
انقلاب کے بعد جو پھانسیاں جو لوگ لٹکے ہوئے اور ساری چیزیں,
نہیں وہ تو انہیں لوگوں کو پھانسی دی گئی نا جو مجرم تھے, جن کا جرم ثابت ہوا, کورٹ میں باقاعدہ کیس چلائے گئے. میں عوام کی بات کروں, انقلاب کے دوران جو تحریک چلی,
تحریک میں نہیں,
اس تحریک میں آپ عوام کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں دیکھیں گے.
بالکل جلاؤ گراؤ,
ملیٹنسی نہیں نظر آئی. ٹھیک ہے, پیسفل ریولیوشن تھا.
جی جی.
اچھا, اب دیکھیں, امام خمینی نے کبھی نہیں کہا کہ یہ جو نظام ولایت فقیہ ہے یہ میں چاہتا ہوں عراق میں نافذ ہو جائے, یا پاکستان میں نافذ ہو جائے, یا سعودی عرب میں نافذ ہو جائے. امام خمینی نے نہیں کہا کہ یہ نظام ولایت فقیہ کہیں اور نافذ ہو جائے. تو لیکن اس کے باوجود بھی مثلا سعودی عرب کو یہ خطرہ محسوس ہوا. وہ خطرہ کیا ہے؟ وہ خطرہ یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب میں نظام ولایت فقیہ آ جائے گا, وہ خطرہ یہ ہے کہ امام خمینی یہ کہتے ہیں کہ کب تک تمہاری قسمت کے فیصلے ماسکو اور واشنگٹن میں ہوتے رہیں گے, اپنی قسمت کو اپنے ہاتھ میں لو. یہ جو میسج ہے نا, یہ خطرناک ہے. اس میں ایران کو کسی مطلب خفیہ طریقے سے سعودی عرب میں اپنے ایجنٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ احساس جب بھی کسی بھی ریاست کے نوجوانوں کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ ہم جس ریاست میں رہ رہے ہیں, کیا ہماری آزادی اور خود مختاری واقعی ہے, یا یوں ہی صرف ہم انڈیپینڈنس ڈے تو منا رہے ہیں, ہمارے سارے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں.
جی جی. نہیں, میں اسی سے متصل آپ کے سوال بات سے متصل سوال کر لوں ورنہ پھر نکل جائے گا. آپ نے کہا کہ امام خمینی نے یہ نہیں کہا کہ نظام ولایت فقیہ عراق میں نافذ کرو یا دوسرے ممالک, تو کیا نظام ولایت فقیہ صرف ایران کے لیے؟
نہیں, دیکھیں وہ تو ہر جو ریاست ہے نا, وہاں کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے. جو بھی ریاست ہے, مثلا پاکستان ایک ریاست ہے, اس وقت تو باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں نا, باؤنڈری ختم تو نہیں کر سکتے, وہ تو امام زمانہ ہی ختم کریں گے آگے انشاءاللہ. لیکن جب تک یہ باؤنڈری موجود ہے, یہاں کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک میں کون سا نظام ان کو چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر یہاں کے لوگوں کی مرضی کے خلاف کوئی بھی نظام آ جائے تو وہ جابرانہ نظام ہوگا. یہاں لوگوں کی مرضی کے بغیر کوئی بھی نظام آ جائے, مثال کے طور پہ ابھی دیکھیں عراق میں, مثال کے طور پہ صدام کا خاتمہ ہو گیا, تو جو عراق کے بڑے بڑے علماء تھے, پرومیننٹ علماء, اور جو پارٹیز تھیں, آیت اللہ باقر الحکیم مثال کے طور پر, ان سے مسلسل یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ آپ یہاں ایران کے طرز کی حکومت چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم بھائی یہاں پر ایک ایسی جمہوری حکومت چاہتے ہیں جو اسلام کے مطابق ہو. انہوں نے کہا ولایت فقیہ چاہتے ہیں. تو ایران ان کی حمایت کرتا ہے, نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے نا. اس لیے کہ عراق کے لوگ جس طرح کی حکومت چاہتے ہیں وہ حکومت آئے گی وہاں پر, اور جو وہاں کے لوگ پسند کریں گے ہم اس کی حمایت کریں گے, ہم پاکستانی ہوں, ہم ایرانی ہوں, کسی بھی ہوں.
اس میں اگر اس پوائنٹ کو اس طریقے سے ہم دیکھ لیں کہ بھئی آپ کے پاس دو ٹرمنالوجیز ہیں سیاست کے اندر. ایک ٹرمنالوجی یہ ہے کہ وہ لیجیٹیمیسی, مشروعیت جو آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے, اور دوسری ٹرمنالوجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مقبولیت, پاپولیرٹی. تو اب مثال کے طور پر ایک لیڈر کے پاس حق ہے کہ وہ حکومت کرے, کبھی اس کے پاس مقبولیت ہے, پاپولیرٹی ہے, کبھی پاپولیرٹی نہیں ہے. اچھا, پاپولیرٹی کو ناپنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ عوامی حمایت. ٹھیک ہے, اب امام خمینی نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو حکومت کرے نظام وہ کون سا کرے, یہ ہمارا نظام ہے, ہم یہ نظام آپ کو آفر کریں گے. مجھے یاد ہے ڈاکٹر جواد لاریجانی ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا بھر کے فلاسفرز کے سامنے بیٹھ کر ثابت کر سکتے ہیں کہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ ولایت فقیہ کا نظام دنیا کے تمام ملکوں کے لیے سب سے اچھا نظام.
سوال یہ ہوگا کہ امام خمینی سے پہلے یہ نظام نہیں تھا؟
ہاں
تھا.
میں کہوں گا
نہیں, مطلب تھا, ہاں ایگزسٹ کر رہا تھا.
ہاں, ایگزسٹ کرنے کا مطلب, تو میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, وہ یہ کہ بھائی ہم 1400 سال سے اسلام کی قضاوت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, قاضی یہ کرے, قاضی وہ کرے. دنیا میں کتنی جگہ نافذ ہوا ہوا تھا؟ نہیں تھا. پیپرز کے اوپر تھا, جیسے انہوں نے فرمایا ابھی کاغذ کے اندر تھا, کتابوں کے اندر تھا.
وہیں سے پہلے کوئی ولی فقیہ ولایت فقیہ
نظام کے طور پہ نہیں تھا, لیکن ولی فقیہ
پرسنالٹی کو موجود نہیں تھی.
دیکھیں میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ بھئی ایک دفعہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ملک بتائیے جس کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ولی فقیہ حکومت کرے گا.
اچھا
ایسا کوئی نہیں تھا.
ایسا کوئی نہیں.
ٹھیک. اچھا اب ایک ولی فقیہ کی اسپرٹ ہے. ولی فقیہ کی اسپرٹ کیا ہے؟ ولی حاکم, فقیہ دین کا ماہر. صحیح. اچھا ایران میں حکومت اسلامی کی تشکیل سے پہلے عراق کے جو دیندار تھے وہ کس کی مانتے تھے؟ صدام حسین کی یا اپنے مراجع تقلید کی؟ اپنے مراجع تقلید کی. اچھا ایران میں امام خمینی کی آمد سے پہلے جو دیندار تھے وہ کس کی سنتے تھے؟ ہمارے پاس تو مشہور و معروف واقعہ لکھا ہے کہ وہ جب بادشاہ کہتا ہے کہ بھائی وہ تمباکو لے کر آؤ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں مرجع تقلید کی مانتی ہوں. یہ ولایت فقیہ ہے.
صحیح.
اس زمانے میں حکومت نہیں تھی, حکومت میں دو بادشاہ بیٹھا ہوا تھا, لیکن لوگوں کے دلوں پر وہی ولی تھا جو فقیہ تھا.
اصل میں ایک ولایت ہوتی ہے بالقوا اور ایک ہوتی ہے بالفعل.
صحیح.
فرض کریں کہ آپ جو ہیں وہ بنو عباس کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں.
جی جی.
ٹھیک ہے. تخت حکومت پر جو ہے وہ ہارون رشید بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک. جی. اور جو صاحب ولایت ہے وہ خیر خانے میں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی جو وابستگی ہے وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ آپ کا جو تمسک ہے وہ ولایت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں امام خمینی سے پہلے, تو امام خمینی سے پہلے مختلف ادوار میں شیعوں کے درمیان ایسے فقہا گزرے ہیں جنہوں نے پولیٹیکل رول پلے کیا ہے.
اچھا.
حکومت ان کے پاس نہیں آئی لیکن وہ اپنے زمانے
کے رول وہی پلے کیا جو ولی فقیہ کا
ولی فقیہ کرتا.
اب یہ کہ حکومت
ان کے ہاتھ میں نہیں. ہر دور میں تقریباً ہر دور میں جہاں کہیں انہوں نے دیکھا کہ بھائی اب دین کے اوپر کوئی بات آنے والی ہے اور لوگوں نے ان کو پریفر کیا بادشاہوں کے اوپر. لیکن ایک بات تھی کہ بھائی حکومت کس کے ہاتھ میں تھی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ان کا کانسیپٹ تھا ولایت فقیہ کا. وہ آئے, انہوں نے جب رونما ہو گیا تو انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیش کیا کہ بھائی یہ ہمارا نظام ہے اور ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا بہترین نظام ہے. اچھا اب یہ آن آفر ہے. اب عراق کے اندر ایک تبدیلی آئی, صدام حسین چلا گیا. کیا ایرانی انقلاب یہ کہے گا کہ تم ہمیں مانو؟ نہیں. وہ عراقی عوام سے کیا کہے گا؟ عراقی عوام سے کہے گا تم اپنا فیصلہ خود کرو, جیسے زاہد صاحب نے کہا, ڈاکٹر زاہد صاحب نے فرمایا ابھی کہ بھائی تم اپنا فیصلہ کرو. انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے ایک نظام بنانا ہے, ایک حکومت بنانی ہے, سب کچھ. اچھا اس نظام میں, اس حکومت میں ایز پر کانسٹیٹیوشن تمہارے مرجع تقلید کی کیا پوزیشن ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی. کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. اور رول کون کر رہا ہے؟ رول آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کر رہا ہے. کیوں؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں انقلاب, انتخابات ہونے ہیں ابھی, تو پھر ہونے ہیں پھر. یا مثلا اگر وہ عوام سے کہتے ہیں اٹھ کر آؤ حمایت کرو, تو پوری عوام اٹھ کے آ گئی حمایت کر لی. ہاں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اسی طریقے سے اب انقلاب اسلامی کیا کیا؟ وہ سیریا گئے, وہاں پر ایک ظلم ہونے والا تھا, عوام کی جان و مال سے کھیلا جا رہا تھا, اس کے بعد منصوبے بن رہے تھے, وہ وہاں پہ گئے. انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک ایک نعرہ لگایا, سیریا کی عوام اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرے. یہ کہ آپ آئیں وہاں سے, دنیا بھر سے 25-30 ہزار لوٹیروں کو جمع کر کے لے آئیں اور قاتلوں کو جمع کر کے لے آئیں, اور اس کے ذریعے سے سیریا کی عوام کو, شام کی عوام کو آپ مجبور کر دیں کہ وہ ان لوٹیروں کو ایکسیپٹ کر لیں. انہوں نے کہا یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اسی طریقے سے بحرین کے اندر, بحرین کی عوام جب اپنی حکومت کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے کہا بھائی بحرین کی عوام فیصلہ کرے. اچھا ایران میں بھی یہی ہوا ہے. انہوں نے اپنی عوام سے کہا کہ بھائی آپ فیصلہ کریں. انہوں نے 98% نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ نظام چاہیے. آج تک ویسے ہی. تو اس طریقے سے
اور میں عرض کروں کہ دیکھیں دنیا کے مختلف ممالک میں جو کانسٹیٹیوشن جو بنایا جاتا ہے نا, تو عوام کے نمائندے بناتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنتی ہے جو الیکٹڈ ہوتی ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن بناتی ہے. جیسے ہمارے ملک میں بھی کانسٹیٹیوشن بنائے گئے 73 کے کانسٹیٹیوشن مثال کے طور پر. اچھا اب جو وہ عوام کے نمائندے ہیں وہ بیٹھ کے یہ طے کرتے ہیں کہ اس ملک کا نظام کیا ہوگا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر برطانیہ ہے. برطانیہ میں تو جمہوریت ہے نا, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن وہاں ملکہ معظمہ کی بھی ایک امپورٹنس ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھی ہوئی ہے. ایک پورا ہاؤس آف لارڈز ہے. ٹھیک ہے. تو از اٹ اگینسٹ ڈیموکریسی؟ بھائی ڈیموکریسی سے ملکہ معظمہ کا کیا تعلق؟ جاپان میں ڈیموکریسی ہے, وہاں بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں اچھا پھر آپ کہیں گے جی ان کے پاس پولیٹیکل اختیارات نہیں ہیں نا. یہ جو اختیارات نہیں ہیں نا, یہ بھی اسی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے جو عوام نے بنایا ہے. اور انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ سمبولیکلی ہم اس کوئن کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, اس ہاؤس آف لارڈس کو بھی باقی رکھنا چاہتے ہیں. ان کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے. چونکہ وہاں کے عوام نے یہ نظام اپنے لیے پسند کیا، لہذا قانونی طور پر وہی نظام ان کے لیے صحیح ہے اور ہم اس کو ریکوگنائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایران میں امام خمینی نے الیکشن کروایا کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا، اس اسمبلی نے بیٹھ کے ایک آئین بنایا، وہ آئین ایران کے جو بنیادی آئین ہے اسی کی روشنی میں بنایا گیا، کوئی سب کو ابالش کر کے نہیں بنایا گیا. پھر اس کے بعد اس کی اپروول ہوئی پارلیمنٹ میں، پھر اسی کے مطابق الیکشنز کروائے گئے. اب اس کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا نظام جو ہے یہ ہوگا، اس میں ولی فقیہ کو یہی اختیارات حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہی نظام جو ہے وہ دنیا بھر کے لیے قابل قبول ہے، ایرانی عوام کے لیے اس کو ریکوگنائز کرنا چاہیے، یہی وہاں کی ڈیموکریسی ہے.
جب آپ کیونکہ عوام کی ارادے پر
جب آپ اس ملک میں ڈیموکریسی کی بات کریں گے تو وہاں کی ڈیموکریسی وہ ہے، جاپان کی ڈیموکریسی وہ ہے جس میں بادشاہ بھی ہے.
اچھا، میرا ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، اگر مجھے یہ بتائیے کہ یہ تقلید جو ہے اسی نظام کا حصہ ہے؟
نہیں، تقلید اس کا حصہ نہیں ہے. دیکھیں
تقلید یہ باہر کیسے اثر کر رہا ہے، یہ انقلاب پھر دوسرے شیعوں پہ مطلب ایران سے باہر کیسے اثر کر رہا ہے؟
دیکھیں مرجعیت جو ہے نا ایک الگ بحث ہے،
اچھا بولا،
اور رہبریت ایک الگ بحث ہے.
ٹھیک ہے،
مرجعیت جو ہے وہ ایک کنسلٹنسی ہے فقط. ایک آپ مرجع تقلید ہیں، آپ ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں، ان کے جو نالج ہے، ان کا جو علم ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو خود اختیار دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ عالم کی شناخت خود کریں. ٹھیک ہے، آپ شناخت کرتے ہیں تو عالم کوئی اور ثابت ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں کچھ اور ثابت ہو جاتے ہیں، میں کرتا ہوں کچھ اور ثابت ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مرجعیت کے لیے،
یعنی وہ جو نظام ہے وہ تو اسی طریقے سے کہیں نہ کہیں اس کو ٹول نہیں ہے آپ
سے کہ جو دیکھیں مرجع تقلید بننے کے لیے ایک ایکسپرٹیز کا ہونا ضروری ہے، ایک علمی حیثیت کا ہونا ضروری ہے، کسی ولایت کی ضرورت نہیں ہے. مرجعیت کے لیے کسی ولایت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بس ایک علمی حیثیت ہے، اس علمی حیثیت کے مطابق وہ اظہار رائے کر رہے ہیں، اور جو لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہے، موسٹ لرنڈ ہیں، وہ ان کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ان کے پاس کسی اتھارٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ نظام حکومت کو قائم کرنے کے لیے ایک ولایت کا ہونا ضروری ہے. اگر ولایت نہ ہو، امیر المومنین نے قاضی شورای سے کہا کہ تو جس سیٹ پر بیٹھتا ہے نا، اس پر یا نبی بیٹھ سکتا ہے، یا وصی نبی بیٹھ سکتا ہے، یا شقی و بدبخت بیٹھے گا.
اچھا،
اگر نبی اور وصی نبی نہیں ہے
تو شقی و بدبخت،
تو شقی ہوگا وہ. تو اس کے لیے ولایت چاہیے، ولایت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ ولایت چونکہ ایک جو علمی استدلال ہے اس کے لیے اپنی جگہ ہے کہ اس کی روشنی میں زمانہ غیبت امام میں یہ ولایت ایک فقیہ عادل کو حاصل ہے، اس لیے وہ اس ولایت، اس اتھارٹی کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. جبکہ مرجع تقریر ہونے کے لیے ایسی کوئی چیز ضروری نہیں ہے.
نہیں، مقصد یہ، اگر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، انقلاب اسلامی ایران سے باہر اثر کر رہا ہے، اب سوال یہ میرا، میں یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ مثال کے طور پہ یوم القدس ہے، وہ بھی تو وہیں سے ایک آواز آ رہی ہے نا کہ بھائی آپ نے ہر آخری جمعے کو جو ہے آپ نے منا رہا ہے رمضان کے یوم القدس کو، وہ اتنا سختی کے ساتھ کہ آپ نے منا رہا
ہے. دونوں کے جرسڈکشن الگ ہیں. مرجع تقلید جو ہے وہ آپ کو عبادی مسائل میں، انفرادی مسائل میں، نکاح طلاق جو کچھ بھی ہے ان مسائل میں آپ کو جو ہے وہ احکام شریعہ بتاتی ہے. ٹھیک ہے، مرجعیت وہ اجتماعی اور سیاسی مسائل کے اندر ڈیسیجن نہیں لیتے، وہ صرف علمی دلیل سے اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں. رہبریت جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا نام ہے، ڈیسیجن میکنگ کا نام ہے، اور وہ اجتماعی مسائل میں ہے، اسی لیے ان کا تصادم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا نا کہ امام خمینی نے کہا کہ یوم القدس کے دن مظاہرہ کرو، اب کوئی دوسرا مجتہد، ایک عام مجتہد جامع شرائط جو ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مظاہرہ نہیں کرو، کیونکہ اس سے ان کا تعلق نہیں ہے. اخلاقی طور پر کہہ دیں کہ آپ بھی شریک ہو جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ جی میرا فتویٰ ہی ہے، اس میں ان کا اس ایشو کے اوپر فتویٰ نہیں آئے گا.
اور یہ جو بات آپ نے کہی کہ بھائی پھر ایران باؤنڈریز، ایران کا جو انقلاب تھا اسلامی انقلاب، وہ باؤنڈریز سے باہر کیوں نکلا؟ تو ہم اس کو پھر اسی طرح سے کہیں گے کہ اگر یہ ایرانی انقلاب ہوتا تو لاجیکلی اس کو ایرانی باؤنڈریز سے باہر نہیں نکلنا تھا. لیکن یہ وہ انقلاب تھا جو اسلامی اقدار کے اوپر مبنی تھا، انسانی اقدار کے اوپر مبنی تھا.
جیسے کہ بہت خوبصورت بات ہے،
وہ پھر پھیل گیا
چونکہ اسلامی انقلاب جہاں جہاں اسلام ہوگا یہاں افیکٹ کرے گا.
اور اس میں انسانی اقدار، مثال کے طور پر انہوں نے کہا امام خمینی نے کہ بھئی یہ انقلاب آیا ہے ننگے پاؤں چلنے والوں کے لیے، پاب رہنے گان کے لیے آیا. اچھا اب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ جو لاطینی امریکہ میں مظلوم ہیں، مثلا فرمایا مستضعفین کے لیے، تو انہوں نے پوچھا جو لاطینی امریکہ کے اندر، کہا وہ بھی ہمارے ہیں، ہم ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. ان سے پوچھا گیا بھائی دنیا کے اندر اتنی جگہ پہ مظلومین پھیلے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا ہم ان سب کے لیے آواز اٹھائیں گے. اب آپ تصور کیجئے، مثال کے طور پر آج برما کے اندر کچھ ہوا، میانمار کے اندر کچھ ہوا، کل کوئی اور مظلوم قوم آتی ہے جس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، افریقہ، یہ کیا افریقہ سارے مسلمان ہیں کیا؟ نہیں، ان میں بہت سارے کرسچنز ہیں، نان مسلمز ہیں، لیکن جمہوریہ اسلامی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ ان کے لیے بھی آواز اٹھائے.
امام خمینی نے نمیبیا کے لیے، اریٹریا کے لیے ان کی آزادی کی حمایت کی.
ہاں صحیح بات،
نمیبیا کے، اریٹریا
کے، افریقہ کے بہت سے ممالک ہیں جو کہ مسلم نہیں ہیں، اس وہاں پہ بھی
تصویریں چلتی ہیں. اچھا ہم تو
کوشش سے فلسطین جس کا تعلق صرف مسلمانوں سے یقیناً ہے، لیکن وہاں تو بعض اوقات ایسی بھی خبریں ہیں کہ مجلس سے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. ہاں لیکن یہ کہ بھارت انہوں نے ہر جگہ حمایت
کی. اور پھر جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بھائی آپ ایک انسان کی طبیعت کو اگر ایڈریس کر لیں،
جی
وہ یہ کہ تم پہ ظلم ہوا ہے نا، ہم تمہارے ساتھ،
تمہارے ساتھ.
اب یہ انسان آپ کی آئیڈینٹی کو نہیں دیکھے گا کہ آپ ایرانی ہیں، پاکستانی ہیں، لبنانی ہیں، کیا ہیں. بھائی ایک مظلوم ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا کوئی ساتھ دینے والا ہے؟ ہمیں. یا مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ دنیا کے اندر سرمایہ داری کے نام پہ ظلم ہو رہا ہے، اب ایک حکومت آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم دنیا کی اس سرمایہ دارانہ ظلم کے خلاف ہیں، تو جتنی بھی دنیا کے اندر اس سرمایہ دارانہ نظام کے پسے ہوئے مظلوم ہیں وہ اس حکومت کا ساتھ دے دیں گے. اس خاطر ان کا انقلاب بہت تیزی سے پوری دنیا کے دلوں پہ چھا گیا.
ذہن میں بات کہ یہ جو سیریا ہے، اب سیریا کا جو وہ ہے بشار الاسد، ایک عرصے سے بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو تو جمہوریت نہیں کہہ سکتے. ایران نے کیوں سپورٹ کیا؟
بہت سادہ سی ایک بات ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ملک کی عوام کس نظام کو چاہ رہی ہے.
اچھا
اب اس ملک کی عوام کس نظام کو چاہ رہی ہے، اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ عوام کو آزادی دیں کہ وہ اپنے آپ کو بیان کریں. اچھا کیا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ باہر دنیا سے 25-30 ہزار 20-25 ہزار لٹیروں کو، قاتلوں کو جمع کریں اور ان کو عوام کے سروں کے اوپر سوار کر کے کہیں کہ یہ جو کہیں بس وہ ہوگا؟ ارے یہ طریقہ کار نہیں ہے.
بے شک.
تو جو سیریا کے اندر مشکل ہوئی وہ یہ کہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو بشار الاسد یا حافظ الاسد کا نظام ہے، یہ ایک زمانے میں امریکہ کے لیے مفید تھا.
اچھا.
اس وقت کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تھی ان کے خلاف، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھ رہی تھی. اور اسی مثال کے طور پر فرض کرنے آپ بشار الاسد کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، تو جارڈن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سعودی عرب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بحرین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 85% عوام اس کی مخالفت میں ہے اور آپ اس کی نیشنلٹیز ختم کیے چلے جا رہے ہیں. یہ تو آپ کو پتا ہے، یہ بہانے بازی ہے.
آپ دیکھیے حافظ الاسد جو ہے نا ایک پاپولر لیڈر تھے، ٹھیک ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ سیریا کے بارے میں غلط فہمی یہ ہے کہ شاید حافظ الاسد اور بشار الاسد کا خاندان کوئی حکومت کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. بعض پارٹی ہے، بعض پارٹی کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوشلسٹ ہیں، ان کے خاندان کی حکومت نہیں ہے، بعض پارٹی کی حکومت تھی. اچھا حافظ الاسد نے طویل عرصے حکومت کی، جب وہ مر گئے تو عوام نے الیکشن میں بشار الاسد کو ووٹ دیا، ٹھیک ہے. اچھا لبنان میں ابھی عوام نے جو ووٹ دیا اس کو کیا نام، وزیر اعظم جو سعودی عرب چلا گیا تھا،
حریری،
ٹھیک ہے. تو سعد حریری کو ووٹ دیا رفیق حریری کے مرنے کے بعد. ایسا ہوتا ہے نا مختلف ملکوں میں. تو بشار الاسد کو پھر الیکشن پھر بھی ہوئے، دوبارہ الیکشن میں وہی آ گیا. بشار الاسد 30 سال سے تھوڑی بیٹھا ہوا ہے، یہ دو الیکشن میں آیا ہوگا. اور اگر بشار الاسد کو ہٹانا ہے تو بات وہی ہے کہ وہاں کے عوام ہٹائیں گے. سیرین اپوزیشن جس کو کہتے ہیں، جو ریئل اپوزیشن ہے، وہ بھی ایک ہے، ہر ملک میں ایک اپوزیشن بھی ہوتی ہے. تو جو ریئل اپوزیشن ہے وہ ملیٹنٹ نہیں ہے. امریکہ زبردستی ان کو ملیٹنٹ بنانا چاہتا ہے، ان کو اسلحہ دے رہا ہے، وہ اسلحہ امریکہ سے لے کے ملیٹنٹ کو بھیج دیتے ہیں، وہ چلاتے نہیں ہیں.
جی جی.
تو اگر سیرین اپوزیشنز جو ہیں، وہ جو جینوئن اپوزیشن ہے، وہ اگر چاہتے ہیں بشار الاسد کی حکومت کو ہٹانا، الیکشن میں آئیں کسی طریقے سے اور اس کے بعد وہ ہٹا رہے ہیں اس کو.
یہ اب تھوڑی سی بات کر لیں سعودی عرب کے حوالے سے، جو شہزادے کا ریسنٹلی بیان تھا، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپوزیشن کنٹینیوس انقلاب اسلامی کے خلاف جو ہے نا یہاں سے چلتی رہتی ہے، اور اس نے کہہ بھی دیا کہ بھائی وہ زمینہ سازی کر رہے ہیں چونکہ امام زمان علیہ السلام کے لیے, تو ہم ان کے مخالفین ہیں تو ہم انہوں نے تو لڑنا ہی ہے اس کے ساتھ. کس پہ کیسے دیکھتے ہیں ہم اسے؟
یہ جو شہزادے کا بیان ہے ان کا, میرا اپنے خیال ہے یہ بالکل وہی مینٹیلٹی ہے جو ہر ظالم انقلابی انقلاب کے مقابلے میں فیل کرتا ہے.
صحیح.
اب ہر ایک کا کہنے کا انداز مختلف ہے. صحیح. مثلا کہ امریکہ کو اسلامی انقلاب سے کیا دھمکی مل رہی ہے, کیا تھریٹ میں ہے وہ؟ تھریٹ اس بات کا ہے کہ آگہی ہے, شعور ہے, لوگوں کو شعور ملے گا, آگہی ملے گی, شعور آگہی کے بعد وہ تمہارے اس ظلم کو کیوں قبول کریں گے؟
جاگیردارانہ سوچے.
اور اب آپ یقین فرمائیے, اگر میں اور آپ جا کر واقعاً امریکہ کو دیکھیں تو آپ احساس کریں گے کہ جس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنا کے رکھا گیا ہے, زیادہ تر امریکہ جو ادھر رہ رہا ہے ایسٹ میں اس کو ویسٹ کا نہیں پتہ, جو ویسٹ میں رہ رہا ہے اس کو ایسٹ کا نہیں پتہ. یعنی آپ مثال کے طور پر کیلیفورنیا چلے جائیے اور لوگوں سے کہیے کہ نقشے کے اوپر نیو جرسی دکھا دیں تو پھنس جائیں گے وہ. تو بے خبری کی ایک دنیا میں رکھا گیا ہے, اور اس بے خبری کی دنیا کے اندر لوگوں کو ان کے نام پر بیوقوف بنا کر حکومت کی جا رہی ہے. اچھا, اب ایک حکومت آ گئی اور اس نے کہا کہ بھائی یہ تم لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, یہ مثال کے طور پر 1% جو ہیں وہ 99% کے اوپر حکومت کر رہے ہیں, یہ کب تک چلے گا ایسے؟ یہ مثلا رشیا کا نظام جو ہے وہ گٹھ جوڑ کرتا ہے اور اس کے ساتھ آتا ہے, اس کے اوپر حکومت کرتا ہے, وہ آتا ہے اس کے ساتھ مل کے دوسرے پہ حکومت کر دیتا ہے, یہ کب تک چلے گا؟ عوام کب تک اس کو برداشت کریں گی؟ اچھا, اب جب پوری دنیا کی عوام کو آگہی ملنے لگی تو ہر ظالم نے دیکھا بھائی میری تو بات ختم ہو جائے گی, اس طرح گریبان پہ میرے ہاتھ آئے گا. پھر اب ہر ایک نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لینگویج ڈیولپ کی ہے.
اچھا,
اب جو بادشاہ سعودی بادشاہ تھے انہوں نے ایک لینگویج ڈیولپ کی کہ بھائی یہ فرقہ واریت ہے. اچھا, فرض کرو ایران میں فرقہ واریت تھی, سعودی عرب کہتے ہیں فرقہ واریت ہے, تو امریکہ کو کیا خطرہ ہے؟ وہ کون سا ان کے مخالف فرقے کی اسٹیٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اسلامی دہشت گردی ہے. تو ہر ایک نے اپنے لیے ایک لینگویج تیار کی ہے اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. ورنہ جو اصل داستان ہے, اصل داستان یہ ہے کہ اگر آپ عوام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو یہ بات کسی ظالم کو اچھی نہیں لگے گی. اس کے بعد وہ اپنی دشمنی کو دکھانے کے لیے اپنی ایک لینگویج ڈیولپ کرے گا, اپنے لیے ایک ٹرمنالوجی بنائے گا, اس میں کوئی فرقہ واریت پہ متہم کرے گا, کوئی اسلامی دہشت گردی پہ الزام لگائے گا, کوئی ملا قریشی کے اوپر الزام لگائے گا, اور یہ سب چیزیں لگائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل کیس اپنی حکومت کو خطرے میں دیکھنا ہے.
سعودی عرب کے ساتھ ایک ایشو یہ بھی ہے نا کہ اصل میں سعودیوں نے کی جو پوری اکانومی ہے نا وہ آئل بیسڈ ہے. ٹھیک ہے, ایران بھی آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے, لیکن اس نے عقل مندی یہ دکھائی کہ اپنی پوری اکانومی کو آئل بیسڈ نہیں رکھا ہوا ہے بلکہ اور دیگر فیلڈس میں انہوں نے کافی ترقی کی. اچھا, اب ہوا یہ کہ آئل پرائسز جو ہے وہ $140 سے گرتے گرتے $40 پہ آ گئی. جب اچھا, ایک زمانے میں سعودی عرب کو ایران نے بھی کہا, دوسرے ملکوں نے کہا کہ بھئی آپ کچھ اپنی جو ہے نا پروڈکشن کو روکیں, پرائس بہت گر رہی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ نہیں, اچھا اس سے ایران کو نقصان پہنچے گا. تو ایران کی اکانومی تو 100% آئل بیسڈ نہیں ہے, اس لیے ان کو نقصان پہنچا, لیکن اتنا نہیں پہنچا جتنا الٹیمیٹلی سعودی عرب کو پہنچا. اچھا, اب صورتحال یہ ہو گئی کہ سعودی عرب میں لوگوں کی تنخواہیں کم کرنی پڑی. انہوں نے تنخواہیں کم کی لٹرلی, یعنی 20% تنخواہوں میں کٹوتی کر دی, اور جو لوگوں کو نکال دیا دنیا کے دوسرے ملکوں کے لوگوں کو. اب یہ جو پریشانیاں ہیں, بے چینیاں ہیں, اس پہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ پھر جو ان کے شہزادے ہیں یہ ایڈونچرس ٹائپ کے, وہ جناب کبھی یمن پہ حملہ کر دیتے ہیں, کبھی سیریا پہ بات کرتے ہیں, کبھی وہ ایران کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح وہ توجہ ہٹانے کے لیے کبھی وہ کہتے ہیں ہم آرامکو کے شیئرز بیچیں گے, وہ بھی پٹ گیا, وہ بھی لوگوں نے جتنا وہ سمجھ رہے تھے کہ ہاٹ کک کی طرح اس کی پذیرائی ہوگی وہ ہوئی نہیں. تو اب وہ پریشانی کا شکار ہے. وہ کہتے ہیں نا قرض کی پیتے تھے میں.
یہ ڈاکٹر صاحب, یہ اثرات بھی انقلاب اسلامی کے اثرات کہہ سکتے ہیں.
انقلاب اسلامی کی
وجہ سے ساری چیزیں,
انقلاب اسلامی کے اثرات کہہ دیں یا انقلاب اسلامی کی دشمنی کے اثرات ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو میں کہہ رہا تھا آپ کو, غالب نے کہا ہے نا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو یہ جو آئل بیچ بیچ کے یہ اپنا گزارا کرتے تھے, تو اس کو تو رنگ لانا ہی تھا.
صحیح بات ہے. ارجن, میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ انقلاب اسلامی ساری دنیا کے اندر اتنا پاورفل طریقے سے آیا, اور اس کے بعد پھر اس کی اپوزیشن آئی, اور ابھی تک اس کی اپوزیشن چل رہی ہے. اب اس میں ایک بڑی خطرناک چیز یہ ہے, کیونکہ انقلاب اسلامی چونکہ ایران سے آیا اور 98% عوام وہاں کی شیعہ عوام, اور پھر وہ مراجعین اور علماء کرام, اور وہ اتنا پاورفل ہو گئے, تو پھر راؤنڈ دا ورلڈ جو پہلے جو ہوتا تھا حملے وہ سامنے سے ہوتے تھے, اب وہ اندر سے حملے ہونا شروع ہوئے. اب بڑا عجیب رنگ ہوا ہوا ہے, یعنی کہ اب سچویشن یہ ہے کہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ نماز جمعہ ایک تقریر ریبر کی اور سب چیز ختم کر دیتی ہے.
صحیح ہے,
جیسا کہ الیکشن کرائسس کے اندر ہوا, پھر ریبر نے وہ تقریر کی اور بڑی مشہور تقریر ہے, مین جان نا قابل ادارہ آخر کے جملے, ان کے بڑے ایسے جملے تھے جو عوام کو رلا دیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے شاید وہ وہاں کچھ نہیں کر سکے لیکن اطراف میں انہوں نے نماز جمعہ کے خلاف کام کیا. اور پاکستان کے اندر ایون میں جانتا ہوں کہ نماز جمعہ کے خلاف نعرے لگ گئے, نماز جمعہ پڑھانے والے پہ لعنت بھیجو, اس طرح کی باتیں ہوں گی. تو یہ جو چیز اب ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اب دشمن اندر سے آ رہا ہے, اب وہی فیسز بنا رہا ہے جو جس فیس پہ ہم اعتبار کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں, تو اب کیا کریں؟ ہاں,
اس میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جو بھی انقلاب اسلامی کی دشمنی کرنے والے تھے انہوں نے اس کی جو اصل روح تھی وہ دین میں دیکھی ہے کہ اگر دین کو ہم کسی طریقے سے ڈیمیج کریں تو پھر انقلاب کولیپس کر سکتا ہے. اچھا, دین کو ڈیمیج کرنے کے لیے جو انہوں نے احساس کیا وہ یہ کہ اس انقلاب نے دین کے دو عناصر کو اپنے ہاتھ میں بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور ان دو عناصر نے اس انقلاب کی حفاظت کی ہے.
ٹھیک ہے,
ایک عنصر ہے دینی رہبری اور دوسرا عنصر ہے سید الشہداء. اچھا, اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی دینی رہبری کا کوئی بھی عنوان ہے, چاہے وہ مرجعیت ہے, چاہے وہ نماز جمعہ ہے, چاہے وہ تقلید ہے, وہ اس کے خلاف کام کریں گے. اچھا, ایک طرف سے یہاں آئیں گے, دوسری طرف سے اس کا دوسرا عنصر تھا سید الشہداء اور عزاداری. تو انہوں نے عزاداری کے اندر کچھ ایسے فریکشنز ایجاد کرنے ہیں کہ عزاداری تقویت کا سبب نہ بن سکے, اس کے اندر مختلف قسم کی خرافات اور بدعتیں, وہ سب چیزیں عزاداری کے اندر وہ ڈال ڈال کر عزاداری کے ماحول کو اختلاف کا نمونہ دکھانا چاہتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ جہاں سے انقلاب اسلامی روح حاصل کر رہا ہے اس کو کسی طرح کرپٹ کر دیا جائے. تو اب وہ دینی رہبری کے خلاف آ گئے, ایک گروپ کو انہوں نے لگا دیا کہ بھائی آپ مرجعیت کے خلاف بولیں.
عجیب بات یہ, اگر انہوں نے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی, اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی.
اس میں بہت سادہ سا ایک عنصر ہے, وہ یہ کہ بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر آپ نے ختم کر دیا تو لوگ ڈیمانڈ کریں گے, لیکن اگر آپ نے خراب کر دیا تو لوگ تھک جائیں گے. ختم کیا تو ڈیمانڈ کرتے رہیں گے, تو خراب کر دو بہتر ہے. ختم تو نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کانسیپٹ ہے عزاداری کا کانسیپٹ, اور سب کو پتہ ہے کہ شہر اگے حیات اور یہ اور وہ, کیا اس کانسیپٹ کو ختم کر سکتے ہیں تشیع سے؟
نہیں.
تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کو کسی طرح بگاڑ دو. یہ ان کی مین صورت یہ ہے. مثلا ایک زمانے تک وہ محنت کرتے رہے کہ بھائی فرقہ واریت کے ذریعے اس کو ختم کرنے, ہمارے پاکستان میں دیکھ لیجیے, وہ ہم تشیعوں کے اوپر حملے کرتے رہے کہ جو جلوس میں جائے گا بم دھماکہ ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, کر کرا کے فارغ ہو گئے نا. نہیں ہوا. اب چیپٹر یہ ہے کہ اب ہم اس کے اندر فتنہ کریں گے, نعوذ باللہ تعالیٰ, اس میں بھی ناکام ہوں گے. معاملہ میرا اور آپ کا نہیں ہے, معاملہ سید الشہداء کا ہے, معاملہ اس وعدے کا ہے جو خدا نے حق کی حمایت کے لیے کیا ہوا ہے. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ واقعاً لڑیں تو ان کو خدا سے لڑنا پڑے گا.
اللہ اکبر.
معاملہ میرے اور آپ کا نہیں ہے یہ, حتیٰ معاملہ امام خمینی اور رہبر معظم کا بھی نہیں ہے, معاملہ خدا اور اس کے دین کا ہے. یہ دین و خدا کو اپنی پھونکوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے بندے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ اپنی پھونکوں سے دین کو ختم نہیں کر سکیں گے,
پھونکوں سے
بجائے نہیں جائے. تو یہ چلے گا سلسلہ. شہادتوں کا کردار بھی ایسے ہی,
شاہ نے بھی یہ اسٹریٹجی اختیار کی تھی. آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی فرسٹ ٹائم ہمارے آیا ہے, ہمارے اکثر چیزیں پرانی آتی ہیں, جس طرح لنڈے کے کپڑے آتے ہیں نا, تو بہت ساری اسٹریٹجی, بہت ساری
فلسفی
یہاں آ جاتی ہیں. شاہ نے ایسے لوگ تیار کیے, علماء نما لوگ کہ جو اسی قسم کی ایکٹیویٹی کیا کرتے تھے. ایک ویڈیو آج بھی موجود ہے, آپ اگر انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں تو ایک شخص جو ہے وہ علماء کے لباس میں آتا ہے اور جو شاہ ایران کی بیوی ہے وہ اس کے وہ ہاتھ کا بوسہ دیتا ہے, اور وہ اس طرح کی ایک ویڈیو موجود ہے. تو اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے, اور اس طرح تھے ڈمی علماء بنانا, ڈمی مجتہد بنانا. تو یہ سارے وہ تجربات وہ کر چکا تھا, ٹھیک ہے, لیکن کسی چیز نے اس کو نہیں بچایا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس تھی, شعور. اگر آپ شعور بیدار کر دیں گے نا, لوگ سمجھ جائیں گے. لباس سے کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ایک حد تک مقدس چیزوں سے دھوکہ دینا تو ہر سوسائٹی کے اندر ہے, لیکن اگر اویئرنیس آ جائے, شعور آ جائے, لوگ سمجھ جائیں گے کہ لباس پہننے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ لباس پہن پہن کے لوگ آ جاتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں. شاہ کے دور میں بھی ایسا ہوا. امام خمینی نے بالآخر وہ جملے کہے جو سخت ترین جملے ہیں, کہ کہاں مر گئے ہیں ایران کے نوجوان, وہ کیوں ان کے امامے نوچ کے پھینک کیوں نہیں دیتے.
اللہ اکبر. اچھا
جی, کچھ لوگوں کے امامے پھینکنے پڑے, پھر انقلاب آیا.
آخری جملوں کی طرف جاتے ہیں, اگر آپ کچھ اگر کہنا چاہیں انقلاب اسلامی کے حوالے سے.
جی سب سے پہلے تو یعنی اگر کمنٹس کے طور پہ انقلاب کے بارے میں کہوں گا تو میں کہوں گا خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا. اسلام کی عزت کا دور, اہل بیت اطہار علیہ السلام, قرآن کی سربلندی کا دور, وہ ہمیشہ سربلند تھے, آج سربلندی ثابت بھی ہوئی. تو الحمدللہ شہداء کے خون کے صدقے میں, علماء کرام کے اس خلوص اور عبودیت کے صدقے میں, اور عرفا علماء فقہا ان سب کی محنتوں کے صدقے میں آج دین ہمارے سامنے آیا. اور الحمدللہ رب العالمین جب 1400 سال اور صدیاں گزر جانے کے بعد تمام ادیان کہیں نہ کہیں اپنی شکست کو قبول کر رہے تھے, اہل بیت کے مکتب نے دین کو زندہ کر دیا. اور انشاءاللہ اس کو خلاصے کے طور پہ اگر کہوں تو خلاصہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ انقلاب اس بہدی برحق کی تشریف آوری کا سبب بنے گا
ماشاءاللہ,
جن کے ذریعے سے دنیا انشاءاللہ عدل و انصاف کی طرف
اس کا مستقبل
انشاءاللہ بہت تابنا.
صاحب آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں؟
بس یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ انقلاب جو ہے وہ امام زمانہ کے انقلاب کا ایک مقدمہ ہے. امام حسین بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ امام زمانہ کے انقلاب کا ایک مقدمہ ہے. تو یہ مقدمہ جس طرح کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے تو پوری دنیا جو ہے آہستہ آہستہ اسی استمب میں بڑھ رہی ہے, اور امام زمانہ کی آمد کے لیے بھی ایک قبولیت والا ماحول جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے.
انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکر گزار ہوں اگر جدید آپ کا کہ آپ تشریف لائیں, اور ڈاکٹر زاہد آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اجان گرامی پروگرام ہے آگہی, انشاءاللہ میں اور آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے جو آغا صاحب نے باتیں کی ہیں یا جو ڈاکٹر زاہد نے باتیں کی ہیں. دیکھتے رہیے آگہی, انشاءاللہ پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں.